بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ورم تقدير پر ایمان کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں غالباً یہ آخری جملے ہیں اس باب میں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَيَغْلُ فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا وَيَغْلُ فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ. اور اہل اثبات میں سے ایک قوم یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلو سے کام لیتے ہیں. حتی سلب العبد قدرت و اختیار ہو، یہاں تک کہ بندے سے اس کی قدرت اور اس کا اختیار سلب کر لیا. وہ خرجون عن افعال اللہ و احکامہ حکمہ و مصالحہ، اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے جو حکمتیں ہیں اور مصالح ہیں ان کو خارج کر دیتے ہیں. ان جملے کو کیا معنی ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں دو قسم کے گروہ ایسے ہیں جو اہل بدعت میں سے ہیں، جنہوں نے افراط اور تفریط سے کام لیا. ایک گروہ نے انکار کیا قدریہ جو ہیں، دوسرے گروہ نے اثبات کے لیے اس میں غلو کیا جو جبریہ ہے، جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، انسان مجبور ہے. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ اسے جبریہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ. یہ کون ہے؟ یہ جبریہ ہیں جو ثابت تو کرتے ہیں تقدیر کے مسئلے کو، نے غلو سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کیا ہے، انسان کا ہر قول و فعل اپنا نہیں ہے، اس کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کا ہر قول و فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، انسان نے کچھ نہیں کیا، انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، نعوذ باللہ. شرح میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یغلو فی عن فی ہذہ الدرجہ، ہم کس درجے کی بات کر رہے ہیں؟ جو دوسرا درجہ ہے. درجہ کتنے بیان کیے شیخ الاسلام نے؟ تقدیر کے درجے کتنے بیان کیے ہیں؟ دو. نہیں سمجھے ذرا، مکس اپ نہ کریں. شیخ الاسلام نے دو درجے بیان کیے، ہر درجے میں دو مرتبے بیان کیے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ چار مرتبے الگ الگ سے بیان کرتے ہیں. یہ صرف کلاسیفیکیشن کے طریقے میں فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، جو پہلے جو دو درجے ہیں وہ کون سے تھے؟ علم اور کتابت. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو، اور قلم تقدیر لکھ دی. اسے کہتے ہیں تقدیر کے پہلے دو مرتبے یا پہلا درجے کے دو مرتبے. شیخ الاسلام نے اس تقسیم کو بیان کیا ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہی ہوا ہے. اور پھر چوتھا درجہ جو ہے، چوتھا مرتبہ جو ہے، یا اس درجے کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے خلق، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے، جسے نہیں چاہا اسے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو وجود ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ: یغلو فیہ یعنی فی ہذہ الدرجہ، اس درجے میں، یعنی مشیت اور خلق کے درجے کے تعلق سے. قوم من اہل الاثبات، ای اثبات القدر، جو تقدیر کو ثابت کرتے ہیں، تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں جبریہ، یہ یاد رکھیں. اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے کہ نہیں؟ لیکن غلو سے کام نہیں لیتے. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، اسے غالی کہتے ہیں نا غلو. اہل سنت جماعت کبھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہمیشہ دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور دلائل کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اہل بدعت ہمیشہ بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں یا دلیل کے آگے چلتے ہیں، پہلے مسائل گھڑتے ہیں فتوے دیتے ہیں پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں، اگر نہ ملے کوئی دلائل تو دلائل گھڑ لیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، یہ قوم جبریہ ہیں، ان لوگوں نے بندے سے اس کی قدرت اور اختیار کو سلب کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنے عمل پر مجبور ہے کیونکہ اس شخص پر یہ عمل لکھ دیا گیا ہے. اور پھر اگلا جملہ، یخرجون عن افعال اللہ واحکامہ حکمہ ومصالحہ، یخرجون یہ معطوف ہے یغلو پر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب غلو سے کام لیتے ہیں یہ لوگ تو حقیقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال سے جو حکمتیں ہیں اور جو مصالح جڑی ہوئی ہیں ان سب کو سلب کر لیا ہے، ان کو نہیں مانتے، کہتے اللہ تعالیٰ کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ لکھ دیا بس، تقدیر کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا یہ کہنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور ان کے اس کہنے سے حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرتے و ثابت نہیں کرتے ہیں، یا کسی مصلحت کو بھی نہیں مانتے، اور ان کے کہنے سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے ان کے نزدیک، جبریہ کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل کرتا ہے، جو بھی حکم یا فیصلہ کرتا ہے صرف مشیت کے بنیاد پر ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمبردار کو اجر و ثواب دیتا ہے اگرچہ اپنے فعل میں مجبور ہی کیوں نہ ہو، اس اجر ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے اگرچہ اپنے فعل پر وہ مجبور ہی کیوں نہ ہو. یعنی نافرمان نے نافرمانی کیوں کی ہے، ان کے نزدیک مجبور ہے. اللہ نے لکھا ہے کہ زناکار نے زنا کرنا ہے، سود خور نے سود کھانا ہے، شرابی نے شراب پینا ہے، نافرمان نے نافرمانی کرنی ہے، مجبور ہے، اسے نافرمانی کر لی ہے، سزا ملے گی، سزا بھی اسے ملے گی، یوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجبور بھی کرتا ہے نافرمان کو نافرمانی پر، پھر اسے سزا بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمبردار کو مجبور کرتا ہے فرمبرداری پر، پھر اسے اجر و ثواب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. جبکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ مجبور جو ہے، مجبور شخص، وہ نہ کسی اچھی چیز کو کرنے کی تعریف کا مستحق ہوتا ہے، اور نہ کسی بری چیز کے نہ کرنے سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، نہ بری چیز کرنے سے اس کی مذمت کی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کا اچھے کام کرنے پہ مجبور ہے، کیا اس کو داد دی جائے گی؟ اس کو مجبوری میں کیا ہے، اچھا کام تو کرنا نہیں چاہتا. کسی نے برا کام کیا ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے برے کام کرنے میں، کیا اس کو مذمت کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بغیر اختیار کے مجبوری میں اس شخص نے عمل کیا ہے. اچھا، یہ مسئلہ تو یہاں تک واضح ہو گیا. اب ایک اور مسئلہ ہے جس کو اکثر علماء بیان کرتے ہیں اس باب میں، اور بہت سے نافرمان اس مسئلے کو حجت پیش کرتے اپنی نافرمانی پر. جب گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو اس نافرمانی کو اور اس گناہ کو تقدیر کے اوڑ میں حجت بنا کر پیش کرتے ہیں. اگر آپ کسی نافرمان کی نافرمانی پر اسے روکے یا ٹوکے تو یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے یہ گناہ کرنا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص شراب پی رہا ہے، اب اس کا تم نافرمانی کر رہے ہو، یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو. کہتے ہیں تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا کہ میں نے پینی ہے، تو تمہارے اعتراض مجھ پر نہیں، تمہارا اعتراض اللہ تعالیٰ پر ہے جس نے مجھے، جس نے میرے تقدیر میں شراب پینے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، سود خور سود کھاتا ہے، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں تو جواب میں کہے گا کہ آپ مجھے میری مذمت کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، اللہ نے میری تقدیر میں سود خوری لکھی ہے تب میں نے سود کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ ان کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر تقدیر کو حجت بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مجبور بندہ ہوں، اور پھر حدیث بھی پیش کرتا ہے۔ عجیب سی بات دیکھیں، کہتے حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپس میں ایک مسئلے میں بحث ہو جاتی ہے، تحاج آدم و موسیٰ، فقال له موسیٰ انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں رسوا کیا ہے اور جنت سے ہمیں نکالا ہے۔ فقال له آدم، آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، انت موسیٰ، آپ موسیٰ ہیں، اصطفاک اللہ بکلامہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور اپنے ہم کلام کرنے سے شرف بخشا ہے۔ وکتب لک التوراۃ بیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اتلومن علی امن قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقن بأربعین سنہ، کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں میرے پیدا کرنے 40 سال پہلے لکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر دی۔ قالها ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم میں اور مسند احمد میں جو الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ہے وہ یہ ہے، فحجہ آدم، تو آدم علیہ السلام نے حجت تمام کی موسیٰ علیہ السلام پر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ اور اس حدیث میں یعنی صریح ہے کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ پر حجت سے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو یہ شخص جو نافرمانی کر کے نافرمانی کرنے کے بعد اب اس نافرمانی کو کہتا ہے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا کہ میں نے یہ نافرمانی کی ہے، آپ مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے تقدیر کو حجت بنا کر پیش کیا، آدم نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کیوں مجھ پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بات سمجھ آ گئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں داخل کر دیا، اور ایک درخت سے کھانے سے منع کر دیا کہ جو بھی جنت میں ہے وہ تمہارے لیے سوائے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقرب هذه الشجرة، آپ دونوں اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ الغرض اس درخت سے کھایا گیا، آدم علیہ السلام نے کھایا اور جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیا توبہ کی انہوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیا ہے, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نے ہمیں رسوا کیا اور جنت سے ہمیں نکالا ہے, اگر پھل سے نہ کھاتے تو پھر آج ہم بھی جنت میں ہوتے, تو پھل سے کھایا جنت سے نکلے, ہم آپ کی ذریت ہیں, آپ کی اولاد ہیں, ہم بھی جنت سے نکل گئے. آج میرے صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب ہے, پہلے تو ایک اور یہ طریقہ ہوتا ہے جو آپ کسی گفتگو کریں تو کچھ خوبی بیان کیا کر لیا کریں, ماحول کو درست کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے. آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے, نے آپ کو چنا ہے, اور پھر تورات بھی آپ پر نازل فرمائی ہے جس تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا, یہ بھی شرف ہے. سبحان اللہ, اب آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہو اس بات پر جسے اللہ تعالیٰ نے میرے 40 سال پیدا کرنے سے پہلے میرے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ ہونا ہے اور وہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے, کیا آدم علیہ السلام نے تقدیر کو نافرمانی پر حجت بنا کر پیش کیا ہے, جیسے کہ یہ شخص اس حدیث کو, متفق علیہ حدیث کو اپنی نافرمانی پر پردہ ڈالنے کے لیے تقدیر کو حجت بنا کر پیش کر رہا ہے, کیا یہ حدیث استدلال کے لیے صحیح ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیسے؟ آئے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, آدم علیہ السلام کے حدیث میں جو جواب ہے وہ یہ ہے, جو قدری ہیں, تقدیر کے منکر جو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ خبر الاحاد ہے, غور سے سنیں, یہ خبر الاحاد ہے اور خبر الاحاد یقین کو واجب نہیں کرتی, اور اگر عقل کے خلاف ہو جائے تو رد کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ انڈر لائن کریں, بڑی خطرناک بات ہے. معتزلہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے, آپ جانتے ہیں ہم نوالے ہم پیالے کون ہیں, ان کے راستے پر چلنے والے جو عقل کو ترجیح دیتے ہیں قرآن اور سنت پر, نقل پر, ان کے نزدیک ایک قاعدہ بڑا خطرناک قاعدہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث سے بخاری میں ہے, سے مسلم میں, متفق علیہ ہے یا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دلیل کی صحت, حدیث کی صحت کے لیے اس کا صحیح اور صریح ہونا کافی ہے کہ نہیں, صحیح و صریح بات ختم ہو گئی, چاہے اسے بخاری میں ہو, چاہے اسے مسلم میں ہو, چاہے متفق علیہ ہو, چاہے ابو داؤد میں ہو, چاہے مسند احمد میں ہو, چاہے حدیث کسی کتاب میں بھی ہو, جب صحیح ہے اور صریح ہے اس مسئلے کے لیے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہے, تو حدیث پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے, اور اسے رد کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, ان کے ترازو دیکھیں ذرا, قدریہ کا اور ان کے ہم نوالوں کا, ہم پیالوں کا. کہتے ہیں کہ خبر الاحاد ہے, یعنی متواتر حدیث اگر نہیں ہے ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں مانتے. خبر الاحاد جو ہے ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں قبول کرتے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا توجب الیقین, کیونکہ خبر الاحاد سے یقین واجب نہیں ہوتا, یقینی بات نہیں ہے. متواتر حدیث میں بات یقینی ہو جاتی ہے, خبر الاحاد میں بات یقینی نہیں ہوتی, صحیح ہو بھی سکتی ہے, صحیح نہیں بھی ہو سکتی. متواتر تو ہمیشہ صحیح ہے ان کے نزدیک, یہ ان کا ترازو ہے. خبر الاحاد جو یعنی جو متواتر نہیں ہے, کیونکہ یقین کو واجب نہیں کرتی, اسے یقین لازم نہیں آتا, یہ ایک بات ہے. پھر اگر عقل کے بھی مخالف ہو جائے, عقل کے اگر معارض مخالف ہو جائے, وجب ان ترد, واجب ہے کہ اسے رد کیا جائے, نعوذ باللہ, اسے رد کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اس کی بنا پر شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, نہ اسے ہم مانتے ہیں, نہ اسے قبول کرتے ہیں, اور نہ اسے ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ اعتراض کس کا تھا؟ جبریہ کا اعتراض ہے نا، جو نافرمانی کر کے تقدیر کی اوڑ میں چھپنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میرے مقدر میں لکھا میں نافرمانی کرنی ہے، جبریہ کا ہے نا، قدریہ کا ہے. تو یہ قدریہ جو ہے نا یہ رد کرتے ہیں اس حدیث کو، جواب دیتے ہیں جبریہ کو. تو اس حدیث کو رد کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے استدلال ہے ہی غلط، یہ تو حدیث ہی ہم نہیں مانتے کیونکہ احاد ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھیں ذرا تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک شخص نے نافرمانی کی ہے، آپ نے نصیحت کی ہے، اس نے آپ کی نصیحت قبول نہیں کیا، الٹا اس نے کیا کہا کہ میں مقدر میں لکھا آپ مجھے برا بلا کہتے ہو، مجھے کیوں کوستے ہو؟ یہ جبری ہے نا، جو تقدیر کے اوڑ میں چھپ کر نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کو چھپانے کے لیے توبہ نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں میں تقدیر کو آگے لے کے آتا اور تقدیر کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں میں نے جو کیا میرے مقدر میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، چور چوری کرتا ہے. سیدنا عمر سے بھی ایک اثر ہے، ثابت ہے، ایک چور نے چوری کی. سیدنا عمر نے جب یعنی فیصلہ ہوگا اور گواہ وغیرہ پورے اور فیصلہ ہو گیا تو حکم دیا اس کا ہاتھ، دائیں ہاتھ کاٹ دو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. جب ہاتھ کاٹنے کا تو اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے مقدر میں چوری لکھی تھی، میں نے چوری کی ہے، آپ میرا ہاتھ کاٹ رہے ہو. تو انہوں نے جواب میں فرمایا آپ کے مقدر میں چوری بھی لکھی تھی اور ہاتھ کاٹنا بھی لکھا تھا، یہ مقدر میں لکھا تھا، اسے آپ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس معاملے میں دیکھیں جو قدریہ ہیں وہ تو ہے مخالف جبریہ کے نا، دونوں ایکسٹریمز ہیں، الگ الگ ہیں بالکل. ٹھیک ہے نا، ایک گروہ نے کہا کہ نافرمانی ہوئی ہے مقدر میں لکھا، دوسرے کہتے کہ تمہارے تقدیر تو ہے ہی نا، مقدر کیا بات کرتے ہو تم، تقدیر تو انکار ہی کرتے ہیں نا یہ لوگ، اس لیے اس حدیث کا انہوں نے انکار کر دیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ خبر احاد ہے، متواتر نہیں ہے. اور مسئلہ عقیدے کے تعلق سے رکھتا ہے، ان کی شروط دیکھیں، عقیدے کے تعلق سے ہو اور عقل کے مخالف ہو تب تو ہم نہیں مانتے. اچھا، جبریو نے کیا کہا اس حدیث کے متعلق؟ جبری نے کہا یہی دلیل ہے ہمارے مسلک کی. جبری کا عقیدہ جو ہے، جبر کا عقیدہ میں یاد رکھے، دو دلائل ہیں بڑی. ایک تو یہ ہے متفق علیہ حدیث، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کو بیان کر کے حجت قائم کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر کہ جو ان سے نافرمانی ہوئی، یعنی وہ مجبور تھے، مجھ سے نافرمانی ہوئی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ نہیں ہے معنی. لیکن جبری کو جیسے میں نے کہا پہلے فتوے دیتے ہیں، مسئلے گھڑتے ہیں، پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں، فٹ ہو نہ ہو بات کی بات ہے لیکن ڈھونڈ لیتے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور نافرمانی کو اور بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے. تو جبریوں نے کہا کہ یہی دلیل ہے ہمارے پاس. جو کوئی اور کوئی جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور دلیل کیا ہے جبریوں کے پاس، جو کہتے ہیں ہم اپنے عمر پر مجبور ہیں، جو کچھ اللہ کرنے والے، ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. پچھلے درس میں نے کچھ ہنٹ دیا تھا، دو دلائل یاد رکھے، ایک متفق علیہ حدیث ہے، یہ ہم کس کی دلائل کی بات کر رہے ہیں؟ جبریہ کی، جبکہ غلط دلائل، دلائل ہے نہیں ان کے لیے، لیکن یہی دلائل پیش کرتے، طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ دلائل کیا ہے، ان کا رد کیا ہے. اس علم کی روشنی کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے صحیح عقیدے کی دلیل بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور باطل عقیدے کی دلیل بھی آنی چاہیے، اس کا رد بھی آنا چاہیے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ. اچھا، تو جانتے ہیں جبریہ کا کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اور آپ نے نہیں پھینکا جو پھینکا جب پھینکا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں پھینکا ہے. تو اصل میں پھینکنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. جب مٹی پھینکی جنگ بدر کے وقت کے جنگ میں، اور مشرقی آنکھوں میں چلی گئی، تو اللہ نے فرمایا آپ نے جب وہ مٹی پھینکی وہ نہیں پھینکی مگر اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی ہے. تو کہتے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا نہیں ہے، تو ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. جبکہ اس کا جواب کیا ہے؟ جب کوئی شخص کوئی چیز پھینکتا ہے، ایک تو پھینکنا کا عمل ہے اور ایک صحیح نشانے پہ لگنا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح نشانے پہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس عمل کو منسوب کیا ہے، نہ کہ اصل عمل اللہ تعالیٰ خود کیا ہے. تو جبریوں کی دلیل بنتی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کس سے لوازم باطلہ ثابت ہوتا ہے اگر مان لیا جائے کہ انسان خود عمل کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, تو پھر نافرمان کی نافرمانی, نعوذ بالله, زناکار کی زناکاری کون کرتا ہے, بدکار کی بدکاری کون کرتا ہے, نعوذ باللہ. تو اس لیے ممکن نہیں ہے, اور ہم خود بھی جانتے ہیں, عقلیں بھی جانتے ہیں, جب آپ کسی ٹارگٹ پہ کوئی نشانہ پھینکتے ہیں, آپ پھینکتے بھی خود ہیں, اور نشانے پہ لگے نہ لگے بات کی بات ہے, لازمی نہیں کہ لگے کہ نہ لگے, ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھ میں پہنچایا ہے, اب دیکھیں ایک مٹھی مٹی آپ یوں ہوا میں پھینکتے ہیں, اب ہر مشرق کی آنکھ میں گئی, حدیث کا ہر مشرق کی آنکھ میں گئی, اب آنکھ میں کیسے پہنچنا تھا, اللہ نے پہنچایا نا, اللہ کے حکم سے پہنچایا نا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, اللہ نے اپنی طرف اس فعل کو منسوب کیا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اور کیونکہ اصل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوا ہے, دست مبارک سے ہوا ہے, تو یہ فعل حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. اچھا, تو جبری نے کہا کہ یہی دلیل ہے ہماری, اور اس کی دلالت حق ہے, اور بندے پر ملامت نہیں کی جاتی اس بات پر جو اس کے مقدر میں لکھ دی جائے, چاہے گناہ ہو جائے, چوری کرے, نافرمانی کرے, بدکاری کرے, سود کھائے, قتل کرے, کچھ بھی کرے, اس کی ملامت نہیں کی جائے کیونکہ اس مقدر میں لکھا تھا. سبحان اللہ. اچھا, اب آتے ہیں اہل سنت جماعت نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا ہے, گناہ ان سے ہو گیا ہے, اور اس گناہ کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا ہے, اس گناہ کی سبب کی انہیں جنت سے نکالا گیا ہے, لیکن انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, مغفرت طلب کر لی, اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبت کو قبول کیا, ہدایت دی اور اپنے قریب کیا. اور جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, توبہ کے سے گناہ مٹ جاتے ہیں, یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ محال ہے, جبکہ اولی العزم رسل میں سے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسل میں سے. اولی العزم کون ہے, کتنی ہے,
پانچ
ہیں. کون ہے؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام, یہ پانچ ہیں. کہتے ہیں افضل الرسل ہے, اس لیے اولو العزم کا جاتا ہے. ان پانچ میں سے کون افضل ہیں؟ دو الخلیلان. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام سے افضل کون ہے؟ خاتم النبیین و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام العزم رسول میں سے ایک رسول ہیں, کیسے ممکن ہے کہ اپنے والد, اپنے باپ آدم علیہ السلام پر ملامت کریں اس گناہ سے جسے وہ توبہ کر چکے تھے؟ تو ملامت گناہ پہ نہیں ہوئی, یاد رکھیں,
مصیبت پر.
سنیں ذرا, ملامت کس چیز پہ ہوئی؟ وہ تو ہے کہ آپ نے ہمیں رسوا کیا ہے, ملامت تو ہوئی ہے, کس چیز پہ؟ کیا گناہ پہ جو ان سے ہو چکا جسے توبہ کر چکے؟ ناممکن ہے, کہ اللہ کے رسول سے بہتر کون ہے جاننے والا. دیکھیں علماء سمجھتے کیسے ہیں, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ جو ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملامت کریں اس گناہ سے جسے وہ توبہ کر چکے, اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی ان کو قبول کر لی, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جو ملامت ہوئی ہے حقیقت اس مصیبت پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا, نافرمانی ہوئی جنت سے نکالے گئے اس نافرمانی کے سبب, نافرمانی سے توبہ کر لی گئی معاف ہو گیا, اب جنت سے جو نکلے مصیبت تو ہے, مصیبت باقی ہے کہ نہیں؟ مصیبت باقی ہے, گناہ تک معاملہ ختم ہو گیا, وہ بندے رب کا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے, وہ گناہ کا ذکر بھی نہیں ہو گیا, ختم, لیکن مصیبت تو باقی ہے کہ نہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقدیر کا ذکر کیا ہے تو اس مصیبت کا ذکر کیا ہے جو اس نافرمانی کے بعد واقع ہوئی, وہ جنت سے خارج ہوئے, واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آدمی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے نافرمانی ہوئی وہ نے اسے نہیں کہ جنت سے نکلیں، سوال ہی پیدا ہوتا، لیکن نافرمانی سے ہو گئی توبہ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے، مصیبت کے ذکر کرنا، جو مصیبت کسی نافرمانی کی وجہ سے ہو، نافرمانی سے توبہ کرنے کے بعد مصیبت کا ذکر کر کے تقدیر کا ذکر کیا جا سکتا ہے مصیبت کا، نہ کہ نافرمانی کا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد سنگھ رحمہ اللہ، یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں چاہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ملامت کریں اس نافرمانی پہ جو ان سے ہوئی ہے، لیکن ان کے اصل مقصد تھا کہ اس مصیبت کا ذکر کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھی، اور اس سے واضح ہو گیا کہ جبریوں کا جو عقیدہ ہے یا جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے اس حدیث سے، اس میں کوئی حجت نہیں ہے ان کی، اور ہم اس حدیث کو قبول کرتے، انکار نہیں کرتے جیسا کہ قدریوں نے انکار کیا ہے، اور نہ کہ اور نہ ہی ہم نافرمانی پر حجت اس کو مانتے ہیں جیسا کہ جبریوں نے کیا ہے۔ حدیث میں نافرمانی کی حجت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مصیبت کی حجت کی دلیل ہے۔ اچھا، یہ جواب جو ہے شخص متیم رحمہ اللہ نے دیا ہے، شخص متیم رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے اس حدیث کا۔ ایک اور جواب بھی ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد تقدیر سے اسے جوڑ دے، ایک تو مصیبت کا ذکر کر کے آپ جوڑ سکتے ہیں تقدیر سے کہ مصیبت واقع ہوئی ہے، میرے مقدر میں تھا، یعنی ایک شخص نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی نے دیکھا تمہارا ہاتھ کاٹا ہوا، کیا ہوا؟ کہ میں نے چوری کی تھی، اللہ سے توبہ کی ہے، بس مصیبت ہے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ دوسرا جواب جو ہے شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کرے اور تقدیر کو حجت بنا لے توبہ کرنے کے بعد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی، توبہ کے بعد کہتے ہیں اگر مقدر میں کہ مجھے ملامت تو نہ کرو، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ حجت پیش نہیں کر رہا کہ میں نے کیا تو اچھا کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں، میرے مقدر میں لکھا تھا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بات درست ہے اس کی کہ نہیں؟ یہ بات درست ہے جی، قدر اللہ ما شاء فعل، لیکن توبہ کے بعد، یاد رکھیں بات ہو رہی ہے نافرمانی کی، مصیبت کی نہیں، یعنی کسی مصیبت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ قدر اللہ ما شاء فعل، آپ بیمار ہو گئے درس میں نہیں آ سکے، آپ کہتے قدر اللہ ما شاء فعل، لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ کہتے قدر اللہ ما شاء فعل، گناہ ہو گیا، اس سے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ کی ہے، توبہ کرنی ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، تب تو ہو سکتا ہے۔ اور اس کا معنی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عظیم رحمہ اللہ، کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کرنے پر آپ کو ملامت کرتا ہے جبکہ آپ نے اسے توبہ کر لی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدر تقدیر سے یہ گناہ ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اس طریقے سے کوئی اگر آپ الفاظ ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت قائم کی تقدیر کو بیان کر کے اس کے بعد کہ انہوں نے نافرمانی سے توبہ کر لی تھی، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بات جو ہے، یہ جواب جو ہے بہتر ہے، لیکن یہ بات بعید ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کہ آدم علیہ السلام سے معصیت کے بارے میں ملامت کریں جبکہ انہوں نے ان سے توبہ کر لی تھی۔ اچھا، ابن القيم رحمه الله نے ایسا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے, اور ایک اور بھی دلیل بیان کرتے ہیں, یعنی اس حدیث کے جو جواب دیا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, تو واضح ہے کہ مصیبت کا ذکر کر کے آپ حجت کو, آپ تقدیر کو حجت بیان کر سکتے ہیں, بشرط ہے کہ آپ اگر گناہ سے توبہ کر چکے ہوں. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے, توبہ کرنے کے بعد وہ تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اس کی اور بھی دلیل بیان کی ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اسے تقدیر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ایک بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں, اور معروف حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے گھر گئے, سیدنا فاطمہ سیدنا علی کے گھر رات کے وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, اٹھ کے پڑھ لیتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں جگا دیا, ہم جاگ نہیں سکے اس لیے ہم پڑھ نہیں سکے, اللہ تعالیٰ اگر چاہ تو ہمیں جگا دیتا تو ہم جاگ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے اپنے ران پر یوں ہاتھ مارا اور اس آیت کو تلاوت کیا, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور انسان بہت ہی زیادہ جدال کرنے والا ہے. تو اس حدیث میں بھی دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, تقدیر کو حجت بنائی نا. اچھا کیا یہ دلیل بنتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ استدلال جو ہے اس حدیث میں نظر ثانی کے مستحق ہے اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تقدیر کو حجت بنا کر پیش کیا سونے کے پر کہ سو گئے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی, کیونکہ سوتا ہوا شخص تو کہہ سکتا ہے نا میرے مقدر پہ لکھا تھا میں سو گیا اٹھ نہیں سکا, کہہ سکتا کہ نہیں, اور اس کا فعل اس کا منسوب ہوتا ہے کیا؟ اختیار ہی نہیں ہے, بارک اللہ, اس نے کچھ کیا نہیں ہے, اس کا اختیار ہی نہیں ہے, اس لیے فعل منسوب نہیں ہوتا اس کی طرف. اس لیے اصحاب الکہف کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 18 میں, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو تقلب یعنی ایک طرف دوسری طرف پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں کروٹ میں. تو تقلیب کو کروٹ کو بدلنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, جبکہ کروٹ وہی خود بدل رہے تھے, دیکھیں کیونکہ وہ ان کے ارادے سے نہیں تھا اس لیے ان کی طرف منسوب نہیں کیا. سارو کہف تو گہری نیند میں چلے گئے تھے نا, اب ان کا جو پلٹنا تھا کروٹ بدلنا تھا ان کا اپنے اختیار میں تھا, اپنی مرضی میں تھا نہیں تھا, اسے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف منسوب نہیں کیا کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے, جبکہ خود وہ کروٹ بدل رہے تھے, لیکن کس طرف منسوب کیا؟ اپنی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سب کیا کہنا چاہتے ہیں پتہ چلا؟ یہ جو دوسری حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے, اس میں ان سے کوئی نافرمانی ہوئی نہیں ہوئی, تو انہوں نے یہ حجت پیش کی کہ اگر جاگ جاتے تو پڑھ لیتے, تو جاگ نہیں سکے, مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا کہ ہم پڑھے کیونکہ ہم سو رہے تھے. لیکن جو حدیث آدم علیہ السلام کی حدیث وہ تو واضح ہے نا, وہ واضح ہے. جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ ابن القیم نے اس کو بھی اس حدیث سے جوڑ دیا ہے, جبکہ اس حدیث میں وہ دلیل نہیں, کیونکہ تم نے نافرمانی ہوئی نہیں, سو عمل ہی نہیں ہوا اصل میں. جب عمل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو کیسے حجت بنایا جا سکتا ہے, جبکہ وہ عمل منسوب ہی نہیں ہے, عمل ہو ہی نہیں ہے, نسبت ہی نہیں ہے عمل کی. اور جو پہلا جواب ہے شیخ صاحب فرماتے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ حدیث آدم موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو ہے اور جس طرف شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ گئے ہیں وہ صحیح جواب ہے, ٹھیک ہے. تو سیدنا علی کی حدیث اس میں فٹ نہیں ہوتی اس معاملے میں. خلاصہ یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جبری کی جو جبر کا عقیدہ رکھتے اس حدیث میں کوئی دلیل و کوئی حجت نہیں ہے, اور نہ ہی نافرمانوں کی جو نافرمانی کرنے کے بعد تقدیر کو حجت بنا کر پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا تقدیر کو نافرمانیوں پر حجت بنا کر پیش کرنا اسے باطل کر دیتا ہے سمع اور عقل اور واقع, تین چیزیں. سمع یعنی قرآن سنت کے دلائل, عقل کی عقلی دلیل بھی اسے رد کرتی ہے اور واقع بھی اسے رد کرتا ہے. جو سمعی یعنی قرآن سنت کی روش میں جو دلائل ہیں ان میں سے پہلے دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا الى اخر الايه سورة الانعام آیت نمبر 148. سيقول الذين اشركوا عن قريب, یہ مشرکین کہیں گے جنہوں نے شرک کیا, کیا کہیں گے؟ لو شاء الله ما اشركنا, اگر اللہ تعالی چاہتا ہم شرک نہ کرتے. تقدیر کو بیان کیا کہ نہیں حجت. ولا ابا نہ ہم شرک کرتے, ہمارے باپ دادا شرک کرتے. بولا حرم نہ مشو, نہ کسی چیز کو حرام کرتے, یعنی سارے جو نافرمانی کر چکے ہیں وہ اب تقدیر کو سامنے رکھ کر اس کے اوڑ میں چھپنا چاہتے ہیں. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا, اسی طریقے سے ان سے پہلے جو انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکھا ہے الى آخر الآیہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شبعثی بن عثیم رحمہ اللہ انہوں نے حجت, انہوں نے تقدیر کو حجت اپنی معصیت و نافرمانی پر
کرنے کی پیش کی, جیسے یہ لوگ بھی اپنے حضور کو پیش کر رہے ہیں جبریہ کی طرح.
جی جی میں آ رہا ہوں نا, وہی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رد میں یہ فرمایا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم, یعنی ان سے پہلے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا اور تقدیر کو حجت بنا کر پیش کیا. حتی ذاقوا بأسنا, اور یہ دلیل ہے کیونکہ حجت باطل ہے, اگر حجت ان کی صحیح اور مقبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہ چکھتے, عذاب نہ ہوتا. واضح دلیل ہے کہ مشرکین کا قیامت کے دن تقدیر کو حجت وہ بھی بنائیں گے لیکن ان کے کام آئے گی نہیں کام آئے گی. دوسری دلیل سورۃ النساء نمبر 163 میں 163 سے 165 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده الی قوله, یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک, رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور انبیاء رسولوں کا ذکر فرمایا ہے, اور پھر ان آیت کے آخر میں فرمایا ہے یہ لے کے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ حجت تمام ہو جائے رسولوں کے بعد. رسول جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ پیغام لے کے آتے ہیں اور حجت لوگوں پر قائم کر دیتے ہیں. تو اس میں کہاں دلیل ہے اس بات کی؟
اگر تقدیر میں اگر ہوتا تو پھر رسولوں کیوں بھیجتا اللہ؟
بارک اللہ فیک, اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ واضح دلیل ہے نا, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ دلالہ یہ ہے اس آیت میں کہ اگر تقدیر حجت ہوتی اور کافی ہوتی تو پھر رسولوں کے مبعوث کرنے سے کبھی باطل نہ ہوتی اور وہی باقی رہتی, کیونکہ تقدیر رسولوں کے پیغام سے رسالت سے کبھی باطل نہ ہوتی, کبھی ختم نہ ہوتی اور وہی باقی رہتی, سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے جو آپ کی پہلی دلیل ہے نا جو مشرکین کو جب آپ نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین قیامت کے دن تقدیر کی اور میں چھپنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 106 اور 107 میں یہ فرمایا ہے, ذرا سنیں غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے جو وحی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کی گئی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, واعرض عن المشرکین, اور مشرکین سے اب اعراض کیجئے, ولو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہ کرتے, وما جعلناک علیہم حفیظا, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا, وہ میں انت علیہ بوکیل اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اچھا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں اللہ چاہے تو شرک ہوا ہے تو کیسے جوڑا جا سکتا ہے. وہاں سے ہم نے کہا کہ تقدیر کو مشرکین حجت بنا کر پیش کریں گے، اللہ نے رد کر دیا ہے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اللہ قبول کر. تو یہاں پر خود فرما رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک وہ شرک نہ کرتے. دونوں میں فرق دیکھیں ذرا. ایک ہے کافروں کا کہنا، ان کی زبانی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی خبر جو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے. دونوں فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ العثیمین رحمہ اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کسی کافر کے تعلق سے یہ کہنا لو شاء اللہ ما اشرکوا، یہ صحیح اور جائز ہے. آپ کسی مشرک کافر کے بارے میں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شرک کفر نہ کرتے، آپ خبر دے رہے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے ہوا ہے، آپ حجت پیش کر رہے ہیں، کوئی تقدیر کو آپ اوڑ میں ذکر کر رہے ہیں کہ تقدیر کی وجہ سے ان سے ہوا ہے، نہیں، آپ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے جو کفر ہوا ہے، جو شرک اللہ تعالیٰ چاہے تو ہے، اللہ کی مشیت چاہت کے بغیر ممکن ہے کچھ دنیا میں ہو، جو تو مسلمات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مشرک کا یہ کہنا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، یہ تو تقدیر کو حجت بنا رہا ہے نا اپنی اس نافرمانی کو چھپانے اور بچنے کے لیے. تو ان کا یہ قول جو ہے معصیت پر، یہ قول جو ہے باطل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ولو شاء اللہ ما اشرکوا، ان کو تسلی دینے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے مشرکیوں کو دیکھ کے. دیکھ شفقت دیکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین مشرک کافر شامل ہے کہ نہیں، جانور مشرک سب شامل ہیں. سبحان اللہ، بہت شفقت کرتے تھے، بہت رحم دل تھے، یہاں تک کہ مشرک نہیں سنتے تھے تو بہت غمزدہ ہو جاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ تسلی کرنے کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہیں مانتے تو اپنے حال پہ چھوڑ دے. اسی صورت کہا میں کیا فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے، یہ نہیں مانتے چھوڑیں. یعنی بندے اور رب کا معاملہ ہے، یہ نہیں مانتے، یہ جانے اور میں جانوں. سبحان اللہ. اور یہاں پر تسلی ہے ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہ ہوتا. اس میں اللہ کی حکمت ہے، شرک ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے واضح ہوا دونوں مسائل میں فرق. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے شرح میں آپ غور کریں، یعنی بڑی تفصیل سے جہاں پر کوئی اعتراض آ سکتا ہے اس کو ذکر کر کے، فَإِن قَالَ يَا قِيلَ، اگر کوئی شخص کہے، اگر یہ دلیل اس کی یہ بیان کرے تو اس کا کیا جواب ہے. تو طالب علم کو جو ہے نا اس مسئلے کے پورے سمیٹ لیتا ہے کہ جتنے بھی اس مسئلے سے جڑے مسائل ہیں یا بحث مباحث سے ہوئے علماء کے یا ان اہل بدعت کے، تو آپ طالب علم کے پاس مکمل ایک جیسے اسئلہ تیار ہوتا ہے نا پورا، وہ اس کے پاس ہوگا اور پتہ بھی چلے گا کہ کون سی بات کب کیسے کرنی ہے اور کس دلیل کا کیا جواب ہے اور کیا توڑ ہے. اچھا عقلی دلیل کیا ہے؟ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کو تقدیر کی اوڑ میں چھپانا چاہتا ہے. عقلی دلیل کہ نافرمان کو تقدیر کو حجت بنا کر پیش کرنا باطل ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے، کہاں سے آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہ نافرمانی لکھی ہے؟ نافرمانی کرنے سے پہلے کہاں سے پتہ چلے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمیں مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارے فعل کرنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے، پہلے تو معلوم ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم نافرمان کو یہ کہتے ہیں، کیا آپ نافرمانی کرنے سے پہلے جانتے تھے کہ آپ نافرمانی کریں گے؟ وہ کیا کہے گا جواب میں؟ نہیں جانتا تھا. تو ہم پھر جواب میں ہم یہ کہیں گے انہیں، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے مقدر میں فرما برداری لکھی تھی وہ آپ فرما برداری کر لیتے نافرمانی کی جگہ، کیونکہ آپ کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اس دروازے سے داخل کیوں نہیں ہوتے؟ جس میں آپ کی مصلحت جڑی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. اور انسان کا کسی عمل پر اس سے عمل کرنے سے پہلے حجت بیان کرنا باطل ہے, کیونکہ اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے, تو اس میں حجت کیسے پیش کرتا ہے؟ وہ حجت انسان تب کرتا ہے جب انسان کوئی عمل کر لیتا ہے, کیونکہ دلیل یتقدم المدلول, ہمیشہ دلیل مدلول سے پہلے ہوتی ہے نا. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں, اس کا دوسرا عقلی جواب, آپ جانتے ہیں, اگر آپ یہ جانتے ہیں, مکہ کی طرف دو راستے جاتے ہیں, ایک راستہ بہت کٹھن اور مشکل راستہ ہے, بہت سے رکاوٹیں ہیں, راستہ سیدھا نہیں, ہموار نہیں ہے, دوسرا راستہ بالکل ہموار اور سیدھا, بالکل آسان راستہ ہے, تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے, مشکل راستہ یا وہ دوسرا راستہ جو آسان راستہ ہے؟ ایک آسان پرامن ہے, دوسرا مشکل سخت اور ہم جس میں بہت سارے یعنی ڈر اور خدشات ہوتے ہیں, اس میں کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے گی, دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کریں گے آپ؟ آسان پرامن راستہ اختیار کریں گے نا. مسلمات میں سے کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا نہیں میں نے اس راستے سے جانا ہے, سبحان اللہ, جو برا راستہ ہے. تو ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں, جواب ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی عبادت میں اور فرمانبرداری میں آپ کیوں وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں بد امنی ہے اور بہت سارے خطرات اور خدشات موجود ہیں, اور اس پرامن راستے کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ خود کفالت اور ذمہ لیا ہے, جو اس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, سورۃ الانعام آیت نمبر 82. وہ یہ واضح حجت ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واضح حجت ہے, یہ بھی واضح ہوا. روزمرہ زندگی میں جب ہم کوئی دو راستے ہوتے, ابھی بھی دیکھیں آپ گوگل جو ہے میپ, اس میں آپ کو ایک منٹ کا فاصلہ جو ہوتا ہے نا, اس میں بتاتے کون سا پہلے کون سا بعد میں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے جو قریب ترین سب سے آسان راستہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بتا دیتا کہاں پر رش زیادہ ہے, پھر آپ کو اس کا الٹرنیٹ راستہ بھی بتا دیتا ہے. ہم دیکھیں ایک منٹ کے لیے بھی ویسے راستے بالکل سیدھے ہموار راستے ہیں, لیکن کیونکہ ایک منٹ کی دیر ہوتی ہے نا, وہ راستے اختیار نہیں کرتے ہم جس میں رش زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسے جاتا ہے کہ میرے اس مشکل راستے میں جانا ہے, پھر کہوں یہ مقدر میں لکھا تھا میرے, وہ راستہ خود اپنے اختیار کی, دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانی کر دی آپ کے لیے, سبحان اللہ. تو اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے حجت واضح, ہم دنیا کے لیے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں, پرامن راستہ چاہتے ہیں دنیا کے لیے, تو ہمارے آخرت کے لیے پھر پرامن راستہ کو نہیں اختیار کرنا چاہتے, جب اللہ نے اس کو ذمہ لیا ہے جو بھی راستے اختیار کرے گا اس کے لیے مکمل امن و امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا ایک اور مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ دو نوکریاں ہیں, ایک میں بلند مرتبہ ہے اور دوسری پست ہے, یعنی ایک میں زیادہ سیلری ہے بڑے شرف والا ہے نوکری, دوسری پست ہے اور اس میں سیلری بھی کم ہے, آپ کون سی اختیار کرو گے, کون سی چنو گے؟ زیادہ سیلری والے ظاہر ہے جس میں زیادہ عزت زیادہ شان ہے, آپ وہ اختیار کریں گے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ آپ دنیا کے معاملات میں اکمل و افضل کی طرف جاتے ہیں, اور یہی معاملہ دین کے تعلق سے کیوں نہیں لیتے آپ؟ یہ تناقض ہے کہ نہیں؟ دین کے معاملے میں کہتے ہیں میرے مقدر میں لکھا تھا گناہ مجھ سے ہو گیا, مقدر میں لکھا تھا, اور تقدیر کوڈ میں چھپنا چاہتے ہیں, اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ آپ آسان اور امن اور آپ کو جو سوٹ کرتا ہے جو اچھا لگتا ہے آپ کو وہی راستہ اختیار کرتے ہیں, یہ تناقض ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ رحمہ اللہ, اور اس سے ثابت ہوا اور بات واضح ہو گئی کہ نافرمانی کرنے والے شخص کا جو ہے تقدیر کو حجت بیان کر کے پیش کرنا درست نہیں ہے, اور اس کی کوئی بھی دلیل یا کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے. اس جملے سے اس باب کا اختتام ہوا, تقدیر پر ایمان, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو ابھی تک ہم شروع سے لے کے ابھی تک پڑھے ہیں, یہ مکمل باب جو مکمل ہوا الحمدللہ, اور اگلے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے جو دوسرا اصول ہے رسم الجماعات ابي تكمل سوي هيك اصول بدايه قد وسطيه كا ابي جتين درس بي ہوئے عقد اصول صرف ایک اصول پڑھا کون سا ہے الايمان بالله یا ارکان ایمان جو ہیں جو اس کا جڑے ہوئے ہیں جو چھ ارکان ایمان ہیں اس کے تعلق سے بات ہوئی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ایمان کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك